أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام يا أمه وأنا أعلم أني مقتول مسبوح ظلما وعدوانا وقد شاء عز وجل أن يرى حرمي ورهتي مشردين وأطفالي مسبوحين معسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ناصرا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. کربلا آگاہانہ اختیاری راستہ موضوع سخن ہے. سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ سے روانگی کے وقت ام المؤمنین جناب ام سلمہ سلام اللہ تعالی علیہا کے سوال کے جواب میں اور وصایا اور نصائح کے جواب میں یہ فرمایا کہ جو کچھ آپ کے ذہن میں کٹکا ہے اس سب سے میں آگاہ ہوں، بلکہ اس سے بیشتر کی بھی مجھے آگاہی ہے. میں جانتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں گا، قتل ہو جاؤں گا. میں جانتا ہوں میرا خاندان اسیر ہو جائے گا، کو بے کو اور شہر بے شہر پھرایا جائے گا. اور میں جانتا ہوں کہ میرے اطفال، میرے بچے صحرا میں قتل کیے جائیں گے، ذبح کر دیے جائیں گے. لیکن اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ میں اس وقت قیام کروں، خروج کروں، تاکہ دین خدا محفوظ رہے. یہ کلام اور اس جیسے اور فرامین سید الشہداء علیہ السلام کے اس سفر کے دوران متعدد ایسے ہیں جن میں امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ میں مکمل طور پر اپنے انجام سے آشنا ہوں کہ نتیجہ کیا ہوگا، اور فرمایا کہ اس سفر میں میں مجبور بھی نہیں ہوں، جبر بھی کوئی میرے اوپر حاکم نہیں ہے، میں خود جا رہا ہوں. ایک نمونہ اس کا وہ وصیت نامہ ہے جو آپ نے جناب محمد ابن حنفیہ کے نام مرقوم شکل میں، مکتوب حالت میں لکھ کر دیا، جس کے بعض جملات یہ ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف وانہا عن المنکر. فرمایا کہ لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں مفسد بن کر، ظالم بن کر، ہرج و مرج ایجاد کرنے والا اور ایسا جو زمین کے اندر جا کر فساد پھیلائے، اس عنوان سے نہیں نکل رہا، بلکہ ایک مصلح کے طور پر نکل رہا ہوں. بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہاں بھی سید الشہداء علیہ السلام کے یہ جملے، یہ دو، لم اخرج و انما خرجت، یعنی مجھے، میں خود نکلا ہوں، نکالا نہیں جا رہا مجھے مدینہ سے، میں خود نکل رہا ہوں، ان مقاصد کے لیے نہیں جا رہا اور ان اہداف کے لیے جا رہا ہوں. فساد کے لیے نہیں جا رہا، ہرج و مرج کے لیے نہیں جا رہا، حالات بگاڑنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ میں اصلاح امت کے لیے جا رہا ہوں، نکل رہا ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ مجھے نکالا جا رہا ہے، مدینے میں رہنے نہیں دیتے اور میں مجبور ہوں یہاں پر قیام کرنے پر یا نکلنے پر یا مدینہ ترک کرنے پر. جس طرح سے خود سید الشہداء فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر کوئی جبر حکم فرما نہیں تھا، اسی طرح سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے ہر قسم کا جبر اٹھا لیا، ہر قسم کی مجبوری ان کی ختم کر دی. وہ مجبوریاں جو انسان بعض اوقات بادل ناخواستہ ان کے تحت کسی حرکت میں شامل ہو جاتا ہے، کسی اقدام میں شامل ہو جاتا ہے لیکن اس کا جی نہیں چاہتا، ممکن ہے یہ مجبوریاں اس سطح کی نہ ہوں کہ انسان چاہتا بھی ہے بغاوت کرے یا ان مجبوریوں سے نکلے لیکن نکل نہیں سکتا. کچھ مجبوریاں اخلاقی ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں معاشی اور معاشرتی اور سماجی ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں انسان کو درپیش شرعی ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں انسان کو ذاتی ہوتی ہیں. مجبوریوں کی کئی قسمیں ہیں کہ گزشتہ مجلس میں بھی اشارہ ہوا تھا کہ بہت ساری مجبوریاں ایسی ہیں جو ہمارے دامنگیر ہیں، جن میں ہم بھی الجھے ہوئے ہیں یا مبتلا ہیں، اور ان کی بنا پر بہت ساری ذمہ داریاں ہم نے ترک کی ہوئی ہیں. ایک معیار اگر آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ مجبوری کس کو کہتے ہیں، مجبوری یہ ہے معیار مجبوری کا، جس کا حوالہ دے کر انسان جواز بیان کرے کہ میں جی نہیں چاہ رہا تھا، جانا نہیں تھا، اگر فلاں نہ ہوتا، اگر یہ حالت نہ ہوتی، اگر یہ وجہ نہ ہوتی، اگر یہ سبب نہ ہوتا تو میں ہرگز یہ کام نہ کرتا. جس چیز کا حوالہ دے کر انسان یہ کہے کہ میں جی نہیں چاہ رہا تھا، دل نہیں مان رہا تھا، لیکن اس سبب کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا، اس سبب کا نام مجبوری ہے. جبر جو انسان سے اختیار چھین لے، جبر جو انسان سے ارادہ چھین لے اور فیصلہ کر کے انسان کے اوپر ٹھونس دے، اس کو جبر کہتے ہیں. کچھ جبر ہیں فلسفی، تکوینی جبر ہیں، اور کچھ جبر ہیں عرفی شرعی، کچھ جبر ہیں اخلاقی، کچھ جبر ہیں سماجی. فلسفی معنی میں انسان اگرچہ اس بارے میں آرا ہے مختلف علماء کی، یعنی بعض لوگ انسان کو مجبور سمجھتے ہیں. اسلام کے آغاز میں دو ایسے تفکر پیدا ہوئے جن میں جنگ ہی یہی تھی کہ آیا انسان مجبور ہے یا آزاد ہے، اپنے اعمال میں اور افعال میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں مجبور ہیں یا آزاد ہیں. کہ آج بھی کم و بیش یہ سوال انسان کے ذہن کو چھیڑتا ہے، چبھتا ہے، اور بعض اوقات مختلف شکلوں میں اس کا اظہار بھی ہوتا ہے. چونکہ ایک طرف سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کی ذات قدیر ہے، خدا کی ذات کے ارادے سے سب کچھ انجام پاتا ہے، عقیدہ ہے، ایمان ہے ہمارا اس پر کہ اگر اللہ کا ارادہ نہ ہو تو پتا بھی حرکت نہیں کرتا، ایک طرف سے یہ عقیدہ خوب. دوسری طرف سے یہ عقیدہ کہ انسان جو کچھ کرتا ہے، بس میں بول رہا ہوں، وہ پتا خدا کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا، تو میں کس طرح پھر خدا کے حکم کے بغیر بول سکتا ہوں؟ بس اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں جو بول رہا ہوں تو خود نہیں بول رہا، حکم خدا سے بول رہا ہوں. حکم خدا سے مراد یعنی خدا مجھ سے بلوا رہا ہے، اگر میں نہ بھی بولنا چاہوں تو بھی بولوں گا، چونکہ خدا نے ارادہ کر لیا ہے میں بولوں. لہذا جو کام جو بھی کر رہا ہے خدا کروا رہا ہے اس سے، اگر وہ چھوڑنا بھی چاہے اس کام کو تو چھوڑ نہیں سکتا. جیسے حوالہ دیا جاتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کہتے ہیں موت آئی ہوئی تھی، اور آئی ہوئی موت کو کوئی بھی نہیں ٹال سکتا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس روڈ سے نہ جاتے، اتنی سپیڈ میں نہ جاتے، اس طرح سے نہ جاتے تو بچ جاتے. دوسرے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتے ہیں نہ آغا ایسے نہیں ہے، یہ اگر کم سپیڈ میں بھی جاتے تو بھی ان کو مرنا تھا، اگر کسی اور راستے سے جاتے تو بھی ان کو مرنا تھا، چونکہ موت اٹل ہے، طے ہو چکی ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے، بس اس کو مرنا ہے. یہ دو نظریے تھے، ایک یہ کہ نہ انسان اپنے اعمال میں اختیار رکھتا ہے، جس کام کو اس کا جی چاہے کرے انجام دے، جس کام کو جی چاہے انجام نہ دے. ایک نظریہ یہ تھا کہ نہ انسان مجبور ہے، جو خدا چاہے گا وہ کرے گا، یقیناً کرے گا، ممکن نہیں کہ نہ کرے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو لوگ غلط ہیں، فاسد ہیں اور مجرم ہیں، یہ جرائم مجبور ہیں یہ جرم کرنے پر، چونکہ خدا نے، خدا کے کہے بغیر تو کوئی جرم نہیں کر سکتا، بس انہوں نے جو جرائم کیے ہیں معاذ اللہ اللہ کے کہنے پر کیے ہیں، اگر یہ جرم ترک بھی کرنا چاہیے نہیں کر سکتے، چونکہ ان کے لیے لکھ دیا گیا ہے کہ یہ مجرم ہیں، پیدائش میں ان کی قسمت میں جرم لکھا ہوا ہے اور خدا کے حکم سے انہوں نے کرنا ہے یہ کام۔ اسی طرح جو اچھے کام کر رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں اور نیک اعمال انجام دے رہے ہیں، وہ بھی مجبور ہیں وہ کام کرنے پر، چونکہ ان کے لیے بھی فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے لیے بھی حکم صادر ہو چکا ہے کہ آپ نے یہ کام اچھا کرنا ہے، اگر یہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی کی طرف جائیں ممکن نہیں ہے، مجبور ہیں۔ یہ نظریہ جبر تھا۔ دوسرے اس کے مقابلے میں اشاعرہ، یہ اشاعرہ کا نظریہ تھا، ان کو اشعری کہتے ہیں اس علمی اصطلاح میں یا علم کلام کی اصطلاح میں، ان کے مقابلے میں معتزلی تفکر ہے۔ معتزلیوں کا یہ نظریہ تھا کہ انسان بالکل آزاد ہے، انسان کے اعمال سے خدا کا کوئی ربط نہیں ہے، انسان جو مرضی ہے کرے، جو مرضی ہے نہ کرے۔ اسی نظریے کو واقعہ کربلا میں خوب بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا، نظریہ جبر کو، توجہ فرمائیں اس کے نقطے کو۔ باقاعدہ ایک مذہب بنایا گیا، فرقہ بنایا گیا واقعہ کربلا سے کچھ پہلے، یعنی یزید کے باپ کے زمانے میں امیر شام نے حکومتی وسائل کی مدد سے ایک نیا فرقہ، ایک نیا مذہب اسلامی فرقوں میں یا مسلمانوں کے اندر بنایا، رائج کیا، اس کی ترویج کی، جس کا نام ہے فرقہ مرجعہ۔ مطالعات میں شاید آپ کے یہ لفظ گزرا ہو، یا آئندہ اگر مطالعہ کریں انشاءاللہ وقت نکال کے کسی کتاب کا، یہ لفظ اگر زبان نظروں سے گزرے تو اس کے معنی سمجھ لیں۔ یہیں پر فرقہ مرجعہ، میم رے جیم حمزہ ہے، مرجعہ۔ اس فرقے کا نظریہ، یعنی یہ باقاعدہ ایک تفکر بنایا گیا اس وقت فرقہ سازوں نے، اور اس کی ترویج کی ممبروں پر، چونکہ حکومتی وسائل سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لہذا نماز جمعہ میں اور خطبوں میں اور ممبروں پر، محافل و مجالس میں اس کی خوب ترویج ہوئی، اور تقریباً بنو امیہ کے زمانے میں یہ تفکر رسمی حکومتی تفکر کے طور پر یا حکومتی دین کے طور پر یہ دین پھیلایا گیا۔ اس کا سب سے بڑا جو محوری نقطہ ہے وہ یہی جبر ہے کہ انسان مجبور ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر حکومت ہمیں ملی ہے تو یہ اس میں نہ ہمارا دخل ہے نہ کسی اور کا ہے، یہ خدا نے دی ہے حکومت، چونکہ خدا دیتا ہے سب کچھ، انسان کا کسی عمل میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور حکومت کے دوران جو کچھ ہم کر رہے ہیں بعنوان حکمران اس کے بھی ہم ذمہ دار نہیں ہیں، چونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ خدا کے حکم کے بغیر پتہ حرکت نہیں کر سکتا، تو حکمران کیسے حرکت کر سکتا ہے۔ لہذا بنو امیہ جو کچھ انجام دیتے اس کی توجیہ کے لیے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اور اسے اسلام بنا کر پیش کرنے کے لیے کہ یہ دین کی حکم پر ہم سب کر رہے ہیں اور عین دین ہے، اس کے لیے باقاعدہ مذہب بنایا، اصول بنائے، ترویج کی تاکہ اپنے اعمال کو ٹھیک طریقے سے بیان کر سکے۔ پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ کام، مسیحیت کے اندر بھی ہوا، یہ کام اسلام کے اندر بھی ہوا اور آج تک ہو رہا ہے، خود آپ کے ملک کے اندر کئی دفعہ تجربہ ہو چکا ہے، ضرورت پڑتی ہے تو مذہب سے کچھ بنا لیتے ہیں، مذہب کی مدد لے کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی عامر مشرف جب اقتدار پر قابض تھا تو بعض بہت بڑے نامدار علماء نے، اور جن کا تعلق شیعہ امامیہ سے بھی ہے، انہوں نے اپنے رسمی بیانات میں یہ کہا تھا کہ آپ، یہ دو وردی کا جب چکر چلا تھا کہ یہ صدر بھی ہیں اور فوج کے چیف بھی ہیں، تو آیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، باقاعدہ اسلامی دلائل دیے گئے اس کے اوپر، اور یہ ہمارے ہی ایک بزرگوار نے جا کر ان کو سند دی کہ بالکل واجب ہے، دو وردیاں حاکم کی ہونا ضروری ہے، تو انہوں نے تاریخ سے حوالے دیے، کہا رسول اللہ کی بھی دو وردیاں تھیں، چونکہ وہ بھی صدر بھی تھے اور فوج کے چیف بھی تھے، اور پھر اس کے بعد کہا خلفائے راشدین سارے ایسے تھے، پھر اس کے بعد خصوصاً امیر المومنین کا حوالہ دیا کہ وہ بھی ایسے ہی تھے. تو پھر ایک اہل سنت کے عالم نے اسی اجلاس میں ان کو کہا کہ آج ایک عامر کو آپ یہ سند دے رہے ہو, تو اگر کربلا کے وقت آپ موجود ہوتے تو امام حسین کے قتل کا فتویٰ جو اس قاضی نے دیا تھا اس کے بجائے آپ کے بھی دستخط ہوتے اس پر. اب ظاہر جو عامریت کو اس طرح سے جواز فراہم کر رہا ہے, رسول اللہ کی وردی عامر کے تن پہ پہنا رہا ہے, اب اگر دین پڑا ہے آپ نے یا سیکھا ہے یا موقع ملا ہے تو دین سے یہ کام نہ لو, تم عامریت کو جواز فراہم نہ کرو, یزیدیت کو جواز فراہم نہ کرو. کہ یہ کام بہت ہوا, درباری علماء امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اس طبقے پر بہت حساس تھے اور امتوں کو متوجہ کیا کہ جتنا نقصان دین کو درباری علماء اور سرکاری علماء نے پہنچایا ہے اتنا یزیدوں نے بھی نہیں پہنچایا, چونکہ یزیدوں کو بھی انہوں نے سپورٹ کی ہے, درباری اور سرکاری علماء نے جو حکومتوں سے وابستہ ہوتے ہیں اور حکومتی وظیفے لے کر حکومتی ٹکڑے کھا کر فقط حکومتوں کی ترجمانی کرتے ہیں ملتوں کے اندر اور حکومتوں کے ظلم و ستم کی توجیہ کرتے ہیں. روایات میں بھی ہے, اصول کافی میں مرحوم کلینی نے یہ روایات ذکر فرمائی ہیں کہ وہ علماء جو درباری ہیں اور سرمایہ داروں کے دروازے پر یا حکمرانوں کے در پر جاتے ہیں, ان کی روٹی کھاتے ہیں اور پھر ان کے ٹکڑوں پر پل کر ان کے ستم کی توجیہ کرتے ہیں, جہنم میں ان کا مقام سب سے بدترین مقام ہوگا. اور یہ روایت میں لکھا ہوا ہے کہ ان بد عمل علماء جہنم میں, ان بد عمل علماء کی بدبو سے جہنمیوں کو بھی تکلیف پہنچے گی. جہنم خود عذاب کی جگہ ہے, جو بھی جہنم میں ہوگا عذاب میں, لیکن سب سے بڑا عذاب کیا ہوگا, اس بد عمل اور اس سرکاری درباری عالم کے وجود سے جو بدبو چڑھے گی وہ ببوکے وہ جہنمیوں کو بھی پریشان کریں گے. وہ کہیں گے کہ ہمیں جو عذاب دینا ہے دے دو, اس بدبو سے بچو جو اس کے وجود سے نکل رہی ہے. یہ بہت خطرناک طبقہ کہ اس کی کارستانیاں ایک پورا موضوع ہے, مستقل ایک فرصت کی ضرورت ہے چند روزہ, کہ تاریخ کے اندر سرکاری اور درباری علماء نے کیا نقصان پہنچایا ہے, کتنا مسلمانوں کو اور کتنا اسلام کو, اور کتنے جھگڑے کھڑے کیے اور کتنے ظلم میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور کتنے خون میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. نہج البلاغہ کا ایک خطبہ ہے, آپ مطالعہ فرمائیں جا کر, ظاہراً 15واں یا 16واں خطبہ, ظاہراً اب نمبر میرے ذہن میں نہیں لیکن ابتدائی خطبوں میں سے ہے, جس میں امیر المومنین علیہ السلام نے خطبہ شروع یہاں سے ہوتا ہے, ان ابغض الخلائق الی اللہ رجلان, کہ دو قسم کے لوگ خدا کی بارگاہ میں سب سے زیادہ مبغوض اور سب سے زیادہ منفور ہیں. سب سے زیادہ خدا کو دو مخلوق بری لگتی ہے, ایک وہ انسان جس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے, ایسا گناہکار اور معصیتکار اور ہٹ درم جس کو خدا نے اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے, جو گناہ کرتا ہے لیکن اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور خوش ہے کہ اللہ راضی ہے, وہ کہتا بھی ہے کہ اللہ ہم جیسے گناہ کاروں پر بھی راضی ہے. نہ, خدا نے اس لیے تمہاری نکیل اور لگام چھوڑ دی ہے ڈھیلی کہ تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ہے, خدا تمہیں اب اپنا بندہ شمار نہیں کرتا, اس لیے تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دیا ایک جانور کی طرح, حیوان کی طرح. اور دوسری بدترین مخلوق کون ہے, امیر المومنین فرماتے ہیں وہ بدترین مخلوق ہے رجل قمش جہلن, جس نے جہالت بٹور لی ہے, چٹکلے جمع کر لیے, نقطے جمع کر لیے ہیں اور عوام کو فریب دینے کے لیے قاضی بن بیٹھا ہے, فیصلے سناتا ہے لوگوں کو, دین سمجھاتا ہے, تفسیریں کرتا ہے دین کی, اور یہ وہ شخص ہے جس کے غلط فیصلوں کی وجہ سے مظلوموں کے خون پکار رہے ہیں اور لٹی ہوئی جائیدادیں چیخ رہی ہیں اور لٹے ہوئے اموال فریادیں کر رہے ہیں ان علماء کے ہاتھوں. یہ سب سے مبغوض ترین طبقہ ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. بنو امیہ نے ایسے لوگوں کو جمع کیا, اکٹھا کیا, اکٹھا کر کے ان سے یہ مدد لی کہ نظریہ بھی بنائیں مرجعیت کا اور اس کی تبلیغ بھی کریں اور ہر دینی چیز سے اس کا استفادہ کر کے ان کی بدعملیوں, ان کی جنایتوں اور ان کی خیانتوں کے اوپر دین کا پردہ ڈالتے رہیں کہ آپ نے جو کیا درست کر رہے ہیں, حکم خدا کے مطابق کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں سند تاریخ کے اندر محفوظ ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا, کس کے جرم پر کیا کیا پردے ڈالے انہوں نے. آج بھی یہ کام ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے. مرجعیت کا نظریہ یہ تھا کہ انسان مجبور ہے, فلسفی جبر, یا فلسفی جبر کی, چونکہ جبر کی مختلف شکلیں ہیں قسمیں ہیں, اس لیے یہ توجہ سے ذرا نقطہ سننا ہے، یہ نہ ہو کہ جبر ذہن میں ایک مفہوم کے طور پر بٹھا لیں اور سارے مصادیق کو ایک طرح سے ہی شمار کرتے جائیں اور الجھن نہ پیدا ہو جائے ذہن میں کہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے ہماری تکوینی جبر اور فلسفی جبر کی، یعنی جس طرح یہ ستون مجبور ہے یہاں کھڑا ہونے پر، یہ ہل نہیں سکتا یہاں سے، چاہے بھی تو نہیں ہل سکتا، چونکہ خدا کا ارادہ یہ کہ یہ یہاں رہے۔ جس طرح یہ میز یہاں ہے، اس یہ نہیں ہل سکتی، چاہے بھی تو نہیں ہل سکتی، مگر یہ کہ کوئی آ کر ہلائے اس کو۔ جس طرح یہ تکوینی موجودات، جمادات، نباتات تکوینی طور پر مجبور ہیں، جس طرح سے ان کو بنا دیا گیا ہے اسی طرح سے رہیں، ان کا یہ نظریہ تھا کہ انسان بھی اسی طرح سے مجبور ہے تکوینی طور پر، جس طرح سے خدا نے کہہ دیا یا اس کے لیے رقم کر دیا، لکھ دیا، وہی کام اس کو کرنا ہے، غلط لکھ دیا تو غلط کرنا ہے، صحیح لکھ دیا تو صحیح کرنا ہے۔ لہذا شقی اور سعید، اچھے اور برے لوگ پیدائش سے پہلے ہی الگ الگ ہو جاتے ہیں، پیدائش کے بعد ان کو انہی خطوط اور انہی لائنوں پر اور انہی تقدیر اور اسی قسمت پر چلنا ہے۔ قسمت کا یہ نظریہ آج تک قبول کیا جاتا ہے۔ اب توجہ فرما لیں، جس کا بھی یہ نظریہ ہے کہ پیدائش سے پہلے تقدیر لکھ دی گئی ہے اچھی یا بری، اور ہم اس تقدیر پر چلنے پر مجبور ہیں، یہ شخص عقائد میں بنو امیہ کے عقیدے کا قائل ہے، اہل بیت کے عقیدے کا قائل نہیں ہے یہ شخص، اور جنتریوں نے اس عقیدے کے اوپر مور لگا دی ہے۔ میں تو ہمیشہ کہا ہے نا کہ خدا نے چار کتابیں آسمان سے نازل کی ہیں، پانچویں ہندوستان سے نازل ہوئی ہے۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن جبریل لے کر آئے ہیں، اور جنتری سادھو لے کر آئے ہیں، نجومی لے کر آئے ہیں۔ اب کیا کریں ہم کہ جن کے پاس قرآن گھر میں رکھا ہوا ہے، مردے بخشوانے کے لیے زندگی ساری جنتری کے اوپر بسر ہوتی ہے، منشور کو انہوں نے مردے کے حوالے کر دیا ہے اور منتر کو لے کر اپنے لیے منشور بنا دیا ہے، عجب کمال ہے۔ پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایک جگہ پیر صاحب تھے، ان کا نام بینر لگا ہوا تھا، پیر پٹھے کما والا، نام ہی پیر صاحب کا یہی تھا، پیر پٹھے کما والا، اور اس پیر کے مرید بہت ہیں، یعنی اسی پیر کا نظریہ ساری دنیا نے قبول کیا ہوا ہے، پٹھے کما والا۔ بھائی قرآن پر عمل کرو، البتہ نہیں کہ قرآن کو بھی جنتری بنا لو، ذائچے قرآن سے نکالنا شروع کر دو، نہ، قرآن سے ہدایت حاصل کرو، ہدایت حاصل کرو قرآن سے۔ ایک ایک لاکھ ایڈیشن چھپتے ہیں جنتری کے، وہ قرآن کے اتنے ایڈیشن چھاپو، جتنے جنتری پہ توجہ ہے قرآن کے اوپر توجہ کرو۔ جنتری نے اس مرجعیت کے اوپر اور مور لگا کے دلائل بھی اس کو نجومی فراہم کر دیے، جی ایسے ہی ہوتا ہے، قسمت اور تقدیر لکھی ہوتی ہے اور یہ تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ نجومی تھوڑا سا تصرف کر سکتا ہے اس میں، وہ بھی اگر اس کو بکرا دیں، اگر اس کے ڈیمانڈ پوری کریں، چیک اس کو دیں، تو وہ تھوڑا بہت تصرف کر سکتا ہے۔ وہ شخص جس کی دین نے صراحت سے مذمت کی ہے، امیر المومنین نے منجم کو کذاب کہا ہے، جھوٹا کہا ہے، مرتد کہا ہے، جو امیر المومنین کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کا یہ جنگ صحیح نہیں ہوگی، امیر المومنین نے اس کو تکذیب کی، اور بعد میں روایات ہیں ہمارے پاس کے ان لوگوں کے نظریے پر نہ چلو، لیکن ہماری عادت ہے کہ جس دروازے سے روکا جائے اسی کے سامنے رش لگاتے ہیں، اور جہاں کھول کے رکھا جائے اس کی طرف کوئی بھی نہیں جاتا۔ اگر امیر المومنین فرما کے جاتے کہ جتنا ہو سکتا ہے نجومیوں کی بات سنو، تو کوئی بھی نجومی کے پیچھے نہ جاتا، سب فقہا کے دروازے پہ کھڑے ہوتے۔ ہمارے ایک استاد بزرگوار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا نے یہ چیزیں حرام قرار دیں اگر واجب ہوتی، بس وہ شراب پینا اگر واجب ہوتا اور نماز پڑھنا معاذ اللہ حرام ہوتی، تو فقط چند مولوی مل کے شراب پی رہے ہوتے ہیں کسی جگہ پر، اور باقی لوگ سب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ واجب ہے اور وہ حرام ہے۔ کہاں سے معلوم ایسے ہوتا، چونکہ آج ایسے ہی ہو رہا ہے، نماز واجب ہے، شراب حرام، حرام کی طرف سب کی توجہ ہے، واجب کی طرف توجہ نہیں ہے۔ یہ نظریہ کہ انسان مجبور ہے، انسان کی زمام ایسی مخلوقات کے ہاتھ میں ہے جو انسان سے ہٹ کر ہیں، یا جنوں کے اختیار میں ہے، یا پتھروں کے اختیار میں ہے، یا ستاروں کے اختیار میں ہے، یا افلاک کے اختیار میں ہے، یا بھوتوں کے اختیار میں ہے، یا چڑیلوں کے اختیار میں ہے، یہ وہی باطل اراجیف ہیں، باطل نظریات ہیں جن کو بنو امیہ نے ترویج کیا اور بعد میں منجمین نے ان کو ثابت کر دیا۔ عزیز من، انسان کو خدا نے پیدا کیا اور منفرد پیدا کیا، تنہا مخلوق روح زمین و کائنات کے اندر ایسی ہے جس کو پیدا کر کے اس کی نکیل خود اس کے ہاتھ میں دے دی، بتوں کے ہاتھ میں نہیں دی، چڑیلوں کے ہاتھ میں نہیں دی، پتھروں کے ہاتھ میں نہیں دی۔ یہ جتنی انگوٹھیاں پہنو، جتنے نگین پہنو، پتھر نہیں تمہیں ہدایت کرے گا، بلکہ جو پتھر پہن کر یہ کہے کہ میری روٹی پتھر کے اندر ہے، وہ پتھر بھی ہنستا ہے اس سے کہ خدا نے بہتر ہے مجھے انسان نہیں بنایا، پتھر بنا دیا۔ پتھر کے اختیار میں کیا ہے؟ یہ پتھر اکثر ٹوائلٹ میں بھولاتے ہیں، وہی بھولاتے ہیں نا اکثر، خوب اگر اس کے اندر کچھ ہوتا تو یہ پتھر ہے ایک بس۔ البتہ انگوٹھی مستحب ہے، انگوٹھی کیوں مستحب ہے؟ یا زینت کے لیے یا علامت کے طور پر، لیکن یہ باقی کہانیاں جنتریوں والی کہ اس نگین کا تعلق اس ستارے سے ہوتا ہے، اس کا اس ستارے سے ہوتا ہے، اس کا اس سیارے سے ہوتا ہے، اس کا اس سیارے سے ہوتا ہے، نہ ساد و ناس، کہ یہ دن ساد ہیں یہ دن ناس ہیں، پہلے بھی اشارہ کیا روایت میں، امیر المومنین فرماتے ہیں کہ انسان منحوس ہوتا ہے، ایام منحوس نہیں ہوتے۔ انسان کی نحوست پھیل کے جس مکان میں منحوس رہتا ہو، وہ مکان منحوس ہو جاتا ہے اس کی منحوس کی وجہ سے۔ اگر یہ منحوس نکل جائے، ایک سعید انسان آ جائے، تو وہ مکان سعادت مند ہو جاتا ہے۔ منحوس کسی بھی جگہ چلا جائے، اس جگہ کو منحوس کر دیتا ہے۔ انسان منحوس ہوتا ہے، اس کے اعمال منحوس ہیں۔ ان چکروں سے نکلیں جہاں جنتریوں نے ہمیں پھنسا دیا ہے، پتھروں کے ہاتھ میں اور ستاروں کے ہاتھ میں اپنی زمام دے دیں، یعنی مجبور ہیں ہم۔ کہتے ہیں جب سے پتھر پہنا ہے طبیعت ٹھیک ہو رہی ہے، جب سے پتھر پہنا ہے ابھی کچھ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ عجب انسان ہے یہ کہ پتھر پہننے سے اس کے حالات بہتر ہو رہے ہیں، اس سے بہتر تھا کہ خدا اس کو پتھر ہی بنا دیتا تاکہ ہمیشہ حالات بہتر رہتے۔ اس ستاروں کے ہاتھ میں نہیں ہے انسان کی زمام، ستاروں کو خدا نے پیدا کیا، قرآن میں ذکر بھی کر دیا ہم نے ستارے کیوں پیدا کیے ہیں، افلاک کیوں پیدا کیے ہیں، ہر موجود کی حکمت خدا نے قرآن میں بیان کر دی۔ اور انسان کو پیدا کر کے فرمایا کہ انا ارزنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملناها، ہم نے آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، پہاڑ پیدا کیے، اور پھر ان سے کہا کہ ہماری امانت لینا چاہتے ہو، کسی نے بھی نہیں لی۔ فحملها الانسان انه کان ظلوما جهولا، انسان نے کہا کہ میں امین خدا بنتا ہوں۔ امین خدا کیا ہے؟ میں اس کو سادہ لفظوں میں ہمیشہ یہ اس طرح سے سمجھاتا ہوں کہ آسان ہے سمجھنا، سب کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یعنی خدا نے تمام مخلوقات کو خلق کر کے یہ پوچھا ان سے کہ خود جاؤ گے یا میں لے جاؤں تمہیں، یعنی مجبور رہو گے یا مختار۔ سب نے کہا کہ خدایا ہم مجبور ہی رہیں گے، ہمیں اختیار نہیں، چونکہ اختیاری راستہ اور اختیاری سفر بڑا دشوار ہے، لہذا آسمان مجبور ہیں، زمین مجبور ہے، ستارے مجبور ہیں، پہاڑ مجبور ہیں، شجر مجبور ہیں، جانور مجبور ہیں، لیکن انسان صاحب اختیار ہے، انسان مختار ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ انہ کان ظلوما جہولا، جو بہت دشوار راستہ انتخاب کر لے اور پھر اس کی پرواہ بھی نہ کرے، ایسے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مثلا یہاں ایک بہت خطرناک کام ہے، یا ایک وزن ہے بہت زیادہ، اور اس وزن کو اٹھانے کے لیے سب سے کہتے ہیں کہ بھئی یہاں دو بوریاں پڑی ہوئی ہیں، ڈائی ڈائی من کی، کون اٹھائے گا؟ ایک لاغر دبلا سا آدمی اٹھتا ہے جس سے 5 کلو بھی نہیں اٹھ سکتا، کہتا ہے میں بوری اٹھاؤں گا۔ ایک لحاظ سے تو شاباش ملنی چاہیے اس کو کہ شاباش کہ آپ نے جرت کر لی، لیکن ساتھ ہی کیا کہتے ہیں؟ انہ کان ظلوما جہولا، آخر یہ کام جو تو نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، تو کر سکے گا یہ کام؟ تجھے پتا ہے یہ کیا کام ہے؟ انسان کے ذمہ کیا کام لگا کہ تو نے سارا سفر اختیاراً طے کرنا ہے؟ خدا نے مختار پیدا کیا ہے، کوئی جبر انسان کو مجبور نہیں کر سکتا، بس فلسفی جبر ممنوع ہے۔ لہذا جن دنوں میں یہ جھگڑا تھا، اکثر دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، دو فرقے بن جاتے ہیں، دو گروہ بن جاتے ہیں، اور عوام ان دو میں الجھ جاتی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ دونوں غلط ہوتے ہیں. آج ہم بھی ایسے راستوں میں الجھے ہوئے ہیں، ایسے دو راہوں پر. ہمارے مذہبی سطح پر دو گروہ بن جاتے ہیں، فوراً ہی بن جاتے ہیں، ہر 10 سال بعد ان کو ریچارج کیا جاتا ہے نیا ایشو چھیڑ کر. اعتقادات میں، کسی مسئلے میں، کسی فقہی حکم میں، کسی بھی مسئلے میں چھیڑ کر پھر یہ دو نہ ختم نہیں کرنے دیتے، کبھی کس مسئلے میں، کبھی کس مسئلے میں. خوب، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں میں سے ایک درست راستہ ہے. تشیع میں امام تشیع فرماتے ہیں کہ نہ، یہ دونوں غلط راستے ہیں. دونوں غلط راستوں میں سے ایک کو انتخاب کرنا عقل مندی نہیں ہے. دو غلط راستوں میں سے تیسرا صحیح راستہ انتخاب کرنا درست راستہ ہے. لہذا جب یہ معتزلی اور اشعری کے جھگڑے کو لے کر ائمہ کے پاس آئے کہ انسان مجبور ہے یا مختار، مختار یعنی مجبور ہے کہ ہر چیز انسان کے اختیار سے باہر اور خدا کے اختیار میں ہے، یا نہ کوئی چیز خدا کے اختیار میں نہیں اور فقط انسان کے اختیار میں ہے، امام نے فرمایا لا جبر ولا تفویض، نہ یہ درست ہے اور وہ نہ وہ درست ہے. الامر بین الامرین، درست ایک تیسرا راستہ ہے، درست ایک تیسرا راستہ ہے. عزیزان، اس کو پلے باندھ لے. ہمیشہ دو باطل راستوں میں، دو باطل گروہ کے جھگڑے میں درست راستہ تیسرا راستہ ہوتا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے آپ کے ملک میں جھگڑے بنے ہوئے قوم کے اندر یا اعتقادی یا دوسرے سطحوں پر، یہ درست راستے نہیں ہیں. نہ یہ گروہ درست، نہ وہ گروہ درست ہے. درست راستہ کون سا ہے؟ درست راستہ وہ ہے جو روح اللہ خمینی نے طے کیا ہے، وہ درست راستہ. نہ یہ درست ہے ورنہ وہ درست ہے. انسان آزاد ہے لیکن خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ہے، خدا کی قدرت کا دخل ہے انسان کے اعمال کے اندر. میں اس موضوع کو یہیں پہ روکتا ہوں، مزید آگے نہیں بڑھاتا کہ فلسفی جبر انسان کے اعمال میں موجود نہیں، یعنی کوئی بھی انسان مجبور نہیں ہے فلسفی طور پر. اس کو فلسفی جابر یا علی جابر یا تکوینی جابر کہتے ہیں، اصطلاحات ہیں، ٹرمز ہیں، ایسے میں نے استعمال کر دیے. اگر واضح نہیں ہوئی تو آپ ڈیلیٹ کر دیں فوراً، کوئی ان پر الجھنے کی ضرورت ذہن میں نہیں ہے. ذہن طور پر اگر مشکل پیدا ہو رہی ہے تو ختم کر دیں. یہ ایک جابر ہے. ایک جابر ہوتا ہے سماجی، معاشرتی جابر. انسان جس سوسائٹی میں پیدا ہوتا ہے، جس تہذیب و کلچر و تمدن میں پیدا ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں کلچر کے. پیدائشی طور پر انسان ان کو اپنا لیتا ہے. یہ ایک جبر ہے انسان کے اوپر، لیکن تکوینی جبر نہیں ہے. ایک عرفی جبر ہے، ایک اجتماعی جبر ہے. ایسا جبر ہے کہ انسان اس جبر کو توڑ سکتا ہے، آزاد ہو سکتا ہے، اس جبر سے نکل سکتا ہے باہر. کب؟ جب اپنے معاشرے کی بنی ہوئی رسوم و رواج کو توڑنا شروع کر دے. کہ بہت سارے شعبوں میں ہم توڑ دیتے ہیں معاشرتی اصولوں کو، توڑ دیتے ہیں کہ اس وقت یہ زمانہ، یہ نسلیں جو آج پیدا ہو رہی ہیں میڈیا کی مدد سے، ان کے اندر معاشرتی جبر کے خلاف بغاوت کا عنصر بہت مضبوط ہے. ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ سب کو توڑ رہے ہیں. لیکن سماجی جبر ہے. سماجی جبر کی علامت یہ ہے کہ جب بھی آپ یہ حوالہ دیتے ہیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، یہ حرکت انجام دینا چاہتا ہوں، یوں چلنا چاہتا ہوں، لیکن ہماری سوسائٹی اس کی اجازت نہیں دیتی، اس کے معنی یہ کہ آپ مجبور ہیں سوسائٹی کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں. ایک ہے اخلاقی جبر. اخلاقی جبر جیسے جس کی ایک مثال دی تھی کل، کہ مروت میں آ جاتا ہے انسان. ہم بھی کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی کام نکلوانے کے لیے، پہلے اس کے لیے اخلاقی بناتے ہیں ماحول، خوب اس کے لیے ہوا بھرتے ہیں اس کو، اور اخلاقیات میں لے جا کر پھنساتے ہیں اس کو، خوب اخلاقی مسائل کے اندر پھنسا کر پھر اسے کہتے ہیں کہ اب آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور وہ اخلاقیات کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے یہ کام انجام دے. مثلا فرض کر لیں کہ اخلاقی جبر یہ ہے کہ آپ کسی کے گھر مہمان گئے، وہ میزبان ہے آپ کا، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ مہمان نواز انسان ہے، آداب مہمانی سے آشنا ہے، یہ کبھی بھی مہمان کی توہین و حق نہیں کرتا۔ یہ آپ کو اس کے اصل کا پتہ ہے، یہ اس اخلاقی جبر میں شکار ہے، یہ اس اخلاقی اصول کا پابند ہے، یہی پابندی اس کی مجبوری ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں صاحب شخصیت، کچھ لوگ ہوتے ہیں گھٹیا مزاج کے طور پر یا مزاج کے حوالے سے۔ با شخصیت انسان کبھی بھی گالی نہیں دیتا، لیکن گھٹیا انسان منہ پھٹ ہوتا ہے، وہ فوراً اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے۔ لہذا یہ اس کی مثلاً مری محفل میں توہین کرتا ہے، چونکہ اس کو معلوم ہے کہ وہ نہیں بولے گا، وہ کچھ بھی نہیں کہے گا، چونکہ با شخصیت با وقار انسان ہے، ہر گز ایسا جملہ پست اور گھٹیا اس کی زبان پہ جاری نہیں ہوگا۔ لہذا اس کو خوب جلی کٹی سناتا ہے، اس کی اس اخلاقی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ میں اس کا ایک نمونہ پیش کروں تاریخ سے تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ جنگ صفین میں شامی فوج، جہاں صفین کے مقام پر شامی فوج پہلے پہنچائی میدان جنگ میں، اور کوفہ کی فوج، امیر المومنین کی فوج بعد میں پہنچی۔ شامی فوج نے پہلے سے پہنچ کر گھاٹ پر قبضہ کر لیا، پانی پینے کے لیے جو چشمہ تھا، دریا تھا، وہاں اس پر قبضہ کر لیا، اور قبضہ کر کے کوفی فوج کو پانی لینا ممانعت کر دی، پیرا بٹھا دیا کہ کوفہ والے پانی نہیں پی سکتے۔ ظاہر ہے پانی کے بغیر فوج نہیں رہ سکتی، اور پانی کا منبع بھی وہی تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام جب پہنچے، دیکھا گھاٹ ان کے قبضے میں ہے اور فوج پیاسی ہو رہی ہے، اپنی فوج کو اکٹھا کر کے انہیں حملے کے لیے کہا کہ جاؤ گھاٹ ان سے چھین لو۔ ایک بھرپور حملے کے نتیجے میں انہیں مار بگایا اور گھاٹ چھین لی انہوں نے۔ چھین کر امیر المومنین کے بعض صحابہ یا ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ یہ بہترین ہتھیار اب ہمارے پاس ہے، ہم پانی بند کر دیتے ہیں اور پیاس سے وہ مریں گے، شکست کھا جائیں گے۔ یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ خبردار، کبھی بھی دشمن پر بھی پانی بند نہیں کرنا، پانی بند نہیں کرنا کسی۔ ہم جب جنگ کرنے آئے تو مردانہ جنگ کریں گے، نامردی کی جنگ نہیں لڑیں گے۔ بہت سارے دشمن یا حریف امیر المومنین کے تھے، جنہوں نے امیر المومنین کی اخلاقی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا، چونکہ انہیں معلوم تھا کہ امیر المومنین یہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کر رہے ہیں۔ خود امیر المومنین نے فرمایا بھی کہ اگر تقوی کی پرواہ نہ ہوتی، وہ خوف خدا نہ ہوتا، تو ساری دنیا دیکھ لیتی کہ میں چالاک ہوں یا امیر شام چالاک ہے، لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ادھا الناس کون ہے؟ فرمایا دنیا دیکھ لیتی، لیکن میری مجبوری یہ کہ تقوی کی وجہ سے میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ بس اخلاق بھی بعض اوقات انسان کی مجبوری بن جاتا ہے، جبر بن جاتا ہے۔ یعنی جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر اخلاقیات کا پاس نہ ہوتا، اگر اخلاقیات کا میں خیال نہ رکھتا یا مجبوری نہ ہوتی، میں ایسی کی تیسی کر دیتا، اس کا مطلب یہ کہ آپ مجبور ہیں۔ یہ ایک مجبوری ہے، ایک سماجی مجبوری ہے۔ ایک شرعی مجبوری ہے، دینی مجبوری۔ چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے، بندہ ہونے کے ناطے، عبد ہونے کے ناطے، ہم مجبور ہیں اطاعت خدا پر۔ عبد ہوتا ہی مجبور ہے، لیکن یہ فلسفی طور پر مجبور نہیں ہوتا، شرعی طور پر مجبور ہوتا ہے۔ لہذا جتنے معصیت کار ہیں انہوں نے اس جبر کو توڑا ہوا ہے، ہم کسی قسم کا نہ شریعت کا جبر برداشت کرتے ہیں نہ غیر شریعت کا جبر۔ خدا نے کہا نماز پڑھو، نہیں پڑھتے، کہا یہ حرام نہ کرو، وہی حرام انجام دیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو خدا کے قوانین و حدود کے خلاف اعلان جنگ ہے ان کا؟ خصوصاً سود کھانے والے کو کہا گیا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ حالت جنگ میں ہے، جو سود کھاتا ہے، انٹرسٹ جو کھاتا ہے، جس کو ہم پیچیدہ بنا کے الٹے سیدھے سوال کر کے پھر کسی طریقے سے حلال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بارے میں ہے کہ یہ خدا کے ساتھ اعلان جنگ ہے، یہ خدا کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہے۔ شریعت کی بھی مجبوری ہے، انسان مجبور ہے، اگر مسلمان ہے اگر خدا کا معتقد ہے، اگر مکتب و مذہب کا معتقد ہے، تو مذہب کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا اس کی مجبوری ہے، لیکن نہ تقوینی تشریعی مجبوری ہے، شریعت کی مجبوری ہے. ان مجبوریوں میں انسان جکڑا ہوتا ہے. اختیاری کام وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان ایک عمل انجام دے، لیکن یہ جواز نہ پیدا کرے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہرگز اس میں شامل نہ ہوتا. چونکہ انسان کے اندر کچھ خصوصیات ہیں، کچھ ویلیوز اور اقدار موجود ہوتی ہیں، وہ اقدار انسان کو میدان کے اندر اتارتی ہیں. جب مجبوریاں بھی میدان میں اتارتی ہیں، اقدار بھی میدان میں اتارتی ہیں. جن کو مجبوریاں میدان میں اتارتی ہیں، جب تک مجبوریاں ہیں یہ میدان میں رہتے ہیں، لیکن جو ہی مجبوری میں ڈھیل آتی ہے یہ فوراً میدان چھوڑ جاتے ہیں. لیکن جن کو ویلیوز میدان میں اتارتی ہیں، اگر ساری مجبوریاں ان سے اٹھا لی جائیں یہ پھر بھی میدان ترک نہیں کرتے. ان سے ہر جبر اٹھا لیا جائے، یعنی ان سے سماجی جبر اٹھا لیا جائے، سماج آپ کو برا والا نہیں کہے گا، سماج آپ کی ملامت نہیں کرے گا، معاشرہ آپ کی مذمت نہیں کرے گا، بے شک چلے جاؤ. جو ہی جواز ملتا ہے کہ اچھا سوسائٹی برا نہیں مانے گی، اگر برا نہیں مانے گی تو بس میں گیا، خدا حافظ. یہ شخص مجبوری کے تحت آیا ہوا تھا، سماجی مجبوری کے تحت. ایک شخص اخلاقی مجبوری میں پھنسا ہوا تھا، یا کوئی شخص شرعی مجبوری میں پھنسا ہوا تھا. کربلا ان لوگوں کا راستہ نہیں ہے کہ جو مجبوریوں کی وجہ سے صراط پر آ جائیں. میں نے بارہا اشارہ کیا ہے کہ کربلا میدان عشق ہے، راہ عاشقانہ ہے، عشاق کا راستہ ہے. یہ صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق. صدق خلیل بھی عشق، صبر حسین بھی عشق. معرکہ وجود میں بدر و حنین بھی عشق. یہ میدان عاشقانہ ہے سارے. مجبور کون ہے؟ مجبور وہ ہیں کہ شریعت کا حکم ہے، اگر حکم شریعت نہ ہوتا تو میں یہاں موجود نہ ہوتا. اگر فتویٰ نہ ہوتا، چونہی فتوے میں ڈھیل نظر آتی ہے فوراً میدان چھوڑ جاتا ہے. لیکن عاشق کسی زنجیر میں جکڑا ہوا انسان نہیں ہوتا. فقط اس کی ایک مجبوری کہہ لیں یا ایک پابندی کہہ لیں، اور وہی عشق ہے اس کا. عشق جذبہ ہے اور جاذبہ ہے، کشش ہے. عشق شہوات کی دنیا میں عشق نہیں ہوتا، غلط استعمال کرتے ہیں. جو بھی شہوتوں کے لیے عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں غلط استعمال کرتے ہیں، یہ لغت کے قانون کے خلاف ہے. شہوتوں میں عشق نہیں ہوتا، وہ شہوتیں ہیں. عشق کمالات کی دنیا میں ہوتا ہے، حقائق کی دنیا میں ہوتا ہے. اور بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کربلا میدان عشق ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. اس عاشق کا اپنا بھی فرمانا ہے جس نے سرزمین عشق پہ جا کر عشق کا امتحان دیا، اس کا بھی فرمانا ہے یہ میدان عشق ہے. اور نہ فقط اس کا، بلکہ اس کے والد گرامی کا بھی فرمانا ہے کہ یہ میدان عشق ہے. حوالہ دیا نا پہلے بھی آپ کی خدمت میں کہ جنگ صفین ہی کے وقت یا جنگ نہروان کے وقت جب امیر المومنین علیہ السلام کوفہ سے جا رہے تھے شام کی طرف فوج لے کر، تو کربلا سے گزر ہوا، صحرا کربلا سے، یہاں پر امیر المومنین علیہ السلام گھوڑے سے اترے اور خاک کربلا مٹھی میں لے کر تین دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا، خدا کی قسم یہی سرزمین ہے. ساتھیوں نے پوچھا کون سی سرزمین ہے مولا؟ فرمایا عاشقوں کے گرنے کی یہی سرزمین ہے. اور اسی سفر میں وہ عاشق موجود تھا، سید الشہداء موجود تھے. جب دو محرم کو کاروان عشق پہنچا تو بالکل اسی طرح مٹھی، سید الشہداء بھی گھوڑے سے اترے اور خاک کربلا مٹھی میں لے کر فرمایا واللہ ہا ہونا، محت و رہا لینا. عاشقوں کے گرنے کی یہی جگہ ہے، عاشقوں کے ذبح ہونے کی یہی جگہ ہے. وہ جو گئے وہ 72 وہ بھی عاشق تھے. اور یہ میدان عشق ہے. آپ کو کس نے بلایا؟ کسی نے خط لکھا؟ کسی نے کارڈ بھیجا اس مجلس کے لیے؟ کسی نے دعوت کی ہے آپ کی؟ کھانے کے لیے آئے یہاں پر؟ کوئی دنیاوی مادی فائدہ یہاں ملے گا آپ کو؟ کہ کون سی چیز آپ کو کھینچ کر لے آئی؟ کون سی چیز کھینچ کر لے آئی؟ فقط عشق. فقط عشق. لیکن اس عشق کو بڑھکانے کی ضرورت ہے. عشق کبھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں جو عشق کے اوپر اوس چھڑکتے ہیں شبنم، اور بعض ایسے ہیں جو عشق کو مزید بڑھکا دیتے ہیں. اس عشق کو بڑھکانے کی ضرورت ہے. اقبال جیسے کہتے تھے، اقبال کے ترانوں سے اور اقبال کے نغموں سے اور اقبال کے غزلوں سے لالے کی آگ اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، اقبال کے تفکر سے عشق لالا مزید بڑھکتا ہے. کچھ لوگ ہیں، اقبال نے ایک اور نمونہ بھی پیش کیا، جو شیر کو بکری بنانے کے ماہر ہیں. اقبال کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا کام کیا ہے کہ ہم ممولے کو باز بنائیں، ممولے کو شہباز بنائیں، ہم کبوتر کو عقاب بنائیں، یعنی بزدل کو دلیر بنائیں. لیکن کچھ کا مہارت اس میں ہے کہ دلیروں کو بزدل بنائیں، شیروں کو بکری بنائیں. یہ میدان عشق ہے. عاشق آزاد ہے، پابند نہیں ہوتا، نہ فتووں کا پابند، جواز نہیں پیش کرتا کہ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں اس میدان میں نہ ہوتا. سید الشہداء علیہ السلام نے شب عاشور چراغ بجھا کر ساری مجبوریاں اٹھا لی، شرعی مجبوری اٹھا لی، سماجی مجبوری اٹھا لی، اخلاقی مجبوری اٹھا لی، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مروت میں بیٹھے رہو. میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، یعنی اخلاقاً مجبور نہیں ہو. رات کے اندھیرے میں چلے جاؤ، یعنی سماجی طور پر بھی مجبور نہیں ہو. اور میرا خدا بھی راضی ہے، یعنی شرعاً بھی مجبور نہیں ہو. میں نے بیعت اٹھا لی تم سے، تم مجبور نہیں ہو، آزاد ہو تم. لیکن جب چراغ جلا کوئی بھی نہیں اٹھا. کیوں نہیں اٹھا؟ اگر مجبوریوں میں جکڑ کر آئے ہوتے اٹھ کر چلے جاتے. آج اگر ہمیں کہا جائے کہ اگر نماز عبادت واجب نہیں رہی، معاف ہو گئی، پڑھے گا کوئی نماز؟ سوداگر اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کوئی فائدہ نظر آ رہا ہو، جو ہی فائدہ راستے سے ہٹے ان کا کام بھی ختم. عاشقانہ عبادتیں بھی الگ ہیں، سوداگرانہ عبادتیں الگ ہیں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگار، تو اگر جنت نہ بھی بناتا، جہنم نہ بھی بناتا، علی تیرا عبادت گزار ہوتا. جنت و جہنم کی عبادتیں مجبوری کی عبادتیں ہیں. کیوں سجدے کر رہے ہو؟ مجبور ہوں. کس بات سے مجبور ہو؟ جہنم جاتے ہیں پھر اگر نہ کریں تو. مجبوری کی عبادتیں، اگرچہ شرعی مجبوری ہے لیکن پھر بھی مجبوری. یہ عاشقانہ عبادتیں نہیں ہیں، یہ عشق نہیں ہے. عشق یہ ہے کہ آپ کو اگر بتا بھی دیا جائے کہ جنت کنفرم ہو گئی، اب سے اور زیادہ عبادتیں طولانی تر ہو جائیں. سید الشہداء کو علم بھی تھا، آگہی بھی تھی، نہ غافل تھے اور نہ معاملہ فہمی میں کسی قسم کی خطا ہوئی اور چوک ہوئی. جیسا کہ بعض نے اپنے تفکر سے، اپنے تخیل سے یہ بات گھڑی ہے کہ جو کچھ سوچا تھا وہ درست نہ نکلا. بارہا سید الشہداء علیہ السلام نے اس بات کا اظہار کیا. مکہ میں سید الشہداء علیہ السلام نے جب بہت بڑی بڑی شخصیات اسلامی و مذہبی کہ ان میں سے ایک بھی آ کر اگر ہمیں مشورہ بھی دے دے تو ہم اپنے لیے اس کو حجت سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کہہ دیا ہے یہ کام کرو بس ہم وہی کریں گے جو انہوں نے کہہ دیا ہے. سید الشہداء علیہ السلام کو آ کر انہوں نے مشورے دینا شروع کیے کہ آپ کیا کام کریں اور کیسے کریں اور ہم آپ کی مشکل حل کرنے میں مدد کریں گے. امام علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا, درود پڑھیے محمد و آل محمد, ان بزرگوں میں سے جو سید الشہداء علیہ السلام کے پاس آئے مکہ کے اندر اور آ کر کسی طرح سے امام علیہ السلام کو منصرف کرنا چاہا, یعنی چاہا کہ ارادہ بدل دیں امام علیہ السلام کوفہ جانے کا, ان میں سے ایک عبداللہ ابن عمر خلیفہ دوم کے بیٹے جو بہت بڑی شخصیت تھیں اور ابھی بھی مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہیں, اور عبداللہ ابن زبیر یہ بھی معروف شخصیت ہے اور بہت ہی نشیب و فراز اس شخص کی زندگی میں ہے, عبداللہ ابن زبیر, اور ایک عبداللہ ابن عباس. یہ تین شخصیاں, تین عباد اللہ نام ہی ان کے کنیہ ہی ان کا عبداللہ تھا. یہ تینوں الگ الگ بھی امام علیہ السلام کے پاس آئے اور اکٹھے مل کر بھی آئے, دو دو دفعہ آئے امام علیہ السلام کے پاس کہ امام علیہ السلام کو روکیں اس راستے سے. ان میں سید الشہداء علیہ السلام نے عبداللہ ابن عباس کو بھی جواب دیا کہ میں جو فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے, اور اس کے بعد خلیفہ دوم کے فرزند کو بھی جواب دیا. ان لوگوں نے آ کر مشورہ دیا, ان میں سے متعدد روایات ہیں جن میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں. عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ آپ, عطا یہ اشارہ کیا کہ آپ یزید کو وقتی طور پر مان لیں, ظاہری طور پر, دل سے نہ مانیں لیکن یہ کہیں کہ مصلحت کے طور پر ٹھیک ہے میں ابھی مان لیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد وہ اپنے کام سے کام رکھے گا, آپ اپنے کام سے کام رکھیں, اور اس طرح کی انہوں نے بات کی. اسی طرح کی شبی بات عبداللہ ابن عمر نے کی خلیفہ دوم کے فرزند نے, اور اسی طرح سے آ کر عبداللہ ابن زبیر نے بھی. امام علیہ السلام نے ان کی تمام باتیں سننے کے بعد یہ فرمایا کہ افن لہذا الکلام, ما دام ابدن ما دامت السماوات والارض, جملہ بہت ہی عجیب جملہ ہے, افن لہذا الکلام, تف ہو ان باتوں پر, جب تک زمین و آسمان قائم ہے, جب تک کائنات موجود ہے, اس قسم کی باتوں پر تف ہو کہ مجھے یزید کی بیعت کا مشورہ دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ظاہری طور پر اس کو مان لو. ان لوگوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیں گے حالات خراب ہو جائیں گے, کوفہ والے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, اور پھر اس کے بعد یہ صورتحال پیش آ جائے گی. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب کچھ مجھے معلوم ہے, جو کچھ آپ کہہ رہے ہو یہ سب کچھ میں جانتا ہوں, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرا انجام کیا ہوگا. ایک روایت جو عبداللہ ابن عباس کے جواب میں بیان فرمائی وہ یہ ہے, ہیہات ہیہات, ہرگز ہرگز یبن عباس, اے عباس کے بیٹے، عباس جو رسول اللہ کے چچا تھے ان کے بیٹے تھے یہ، یعنی سید الشہداء کے ایک قسم کے رشتے میں چچا زاد بنتے تھے. ہیہات ہیہات یبن عباس ان القوم لن یترکونی. تم کس خیال سے سوچ رہے ہو؟ خیال خام ہے تمہارا، یہ قوم مجھے ہرگز نہیں چھوڑے گی. تمہارا جو گمان ہے کہ میں چپ کر جاؤں، یہاں بیٹھ جاؤں، عبادتیں شروع کر دوں اور یہ مجھے چھوڑ دیں گے، ہرگز ایسے نہیں ہوگا. لن یترکونی وانہم یطلبوننی این کنت حتی ابایعہم قرحن ویقتلونی. توجہ فرمائی، سید الشہداء علیہ السلام فرما رہے ہیں ابن عباس کے جواب میں کہ اے عباس کے بیٹے، اے میرے چچا کے بیٹے. کتنا قریبی انسان، کیا مشورہ دے رہا ہے. بعض اوقات خیر خواہی کے مشورے ایسے ہوتے ہیں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ میں ایک ٹیکٹیکی بیعت کر لوں، ٹیکٹک کے طور پر ظاہراً یہ شو کروں کہ میں بیعت کر رہا ہوں، لیکن دل سے نہ کروں میں بیعت، خطرہ ٹالنے کے لیے. فرمایا یہ گمراہی ہے جو تم کہہ رہے ہو. اف ان لحاظ الکلام، تفو ان باتوں پر، تفو ان باتوں پر. کب تک؟ ما دامت السماوات والارض. یعنی آج بھی بیٹھ کر جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، سید الشہداء نے اس وقت مکہ میں بیٹھ کر آج کی یہ باتیں کرنے والوں پر بھی تف کی ہے. جب تک زمین و آسمان قائم ہے ان باتوں پر تف، اور ظاہر ہے کہ جب ان باتوں پر تف ہے تو ان باتیں کرنے والوں پر بھی تف ہے. تف یعنی مردہ بات، مردہ بات یہ باتیں، مردہ بات یہ کلام، مردہ بات ایسا تفکر، مردہ بات ایسی زبانیں جو یزیدیوں کی پیروی کا اگرچہ مصلحتی طور پر ہی ہو مشورہ دیں. فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو، اس قوم کو تم جانتے نہیں ہو. اگر میں جیسا تو کہہ رہا ہے، اگر میں مصلحتی طور پر ان کی بیعت کر بھی لوں برفرض، لو لو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے محال کاموں کے لیے، جیسے کہتے ہیں نا فرض محال. مثلا فرض کریں کہ آپ پاکستان کے صدر بن جاتے ہیں، البتہ پاکستان میں محال نہیں ہے کسی کا صدر بننا، معلوم نہیں اگلے سال آئے اسی مجلس میں بیٹھا ہوا کوئی صدر ہو. محال کام ہوتے ہیں نا جو نہیں ہونے والے، ان محال کاموں کو اگر فرض کیا جائے ان کا وجود، ان کا ہونا، تو لو کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے. ایک عربی قاعدہ بتا رہا ہوں، قرآن کے مطالعات میں بھی ہے، روایات میں بھی ہے، تاکہ سید الشہداء علیہ السلام کے نقطے میں موجود کلام میں موجود نقطہ سمجھ میں آ جائے. یہ اس لیے اشارہ کیا ہے کہ عرب جب بھی کسی محال انہونی چیز کو فرض کریں کہ فرض کرو یہ انہونی چیز ہو گئی، تو پھر کیا کریں؟ اس کو لو کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں کہ لو اگر بار فرض محال میں یہ کام کر بھی لوں جیسا تم کہہ رہے ہو. یعنی بار فرض محال، بار فرض محال لو کا مطلب یعنی میں ہرگز یزید کی بیعت نہیں کرتا، جس کو کھول کر سید الشہداء نے کئی دفعہ بیان فرمایا. یہاں پر فرما رہے کہ بار فرض محال اگر میں بیعت کر بھی لوں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یہ اس صورت میں بھی مجھے قتل کر دیں گے. توجہ فرمائی. فقال الحسین ہیہات ہیہات، ابن عباس کا جملہ بیان کروں. ابن عباس نے فرمایا، کہا تھا جاء عبداللہ ابن عباس الى الحسین وتکلم معاہ بما تکلم الى ان اشار الیہ بالدخول فی طاعت یزید وصلح بنی امیہ. ابن عباس نے کہا کہ بنو امیہ کے ساتھ صلح کریں، سمجھوتا کریں، اور وقتی طور پر، ظاہری طور پر بادل ناخواستہ یزید کی بیعت کر لیں، کہہ دیں کہ ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ شہنشاہ ہو. فقال الحسین، اس کے جواب میں حسین علیہ السلام نے فرمایا ہیہات ہیہات، ہرگز ہرگز یبن عباس، اے عباس کے بیٹے ہرگز ہرگز حسین ایسا نہیں کر سکتا. ان القوم لن یترکونی، یہ قوم ہرگز مجھے ترک نہیں کریں گے، میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، ہرگز میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ وَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَنِي، یہ پھر بھی مجھے اسیر کریں گے، پکڑیں گے، اَيْنَ كُنْتُ، جہاں بھی میں جاؤں، یعنی اس روئے زمین پر میں جہاں بھی جاؤں یہ میرا پیچھا کریں گے۔ حَتَّى أُبَاغِيَهُمْ قُرْحًا، حتیٰ کہ اگر میں جبری طور پر اکراہ کے تحت بادل ناخواستہ ان کی بیعت کر بھی لوں، پھر بھی وَيَقْتُلُونَنِي وَيَقْتُلُونِي، تو مجھے پکڑ کر پھر بھی قتل کر دیں گے اگر میں بیعت کر بھی لوں۔ وَاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَعْتُدُونَ عَلَيَّا كَمَا اعْتَدَتِ الْيَهُودُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ، یہ اس طرح سے مجھ پر تعدی کریں گے، مجھ پر ظلم کریں گے جس طرح قرآن نے لکھا ہے کہ اصحاب سبت نے ظلم کیا تھا حکم خدا کے خلاف۔ اصحاب سبت، توجہ فرمائیں، اصحاب سبت کون لوگ ہیں، اور پھر دیکھیں کہ آیا آج کل ہیں یا نہیں، یا لاہور میں ہوتے ہیں یا نہیں۔ اصحاب سبت، قرآن نے ایسا تذکرہ ذکر کیا نا، اصحاب فلاں اصحاب، اصحاب کاف، لاہور میں ہیں یا نہیں ہیں، اصحاب کاف جو بہت لمبی مدت کے لیے سو جاتے ہیں، 300 سال ذکر ہے نا اصحاب کاف کا، نا اصحاب کاف یعنی مبارز مجاہد جوان، کہ جب ساری دنیا کہیں اور جا رہی تھی یہ پرچم توحید لے کر اٹھے اور اپنے زمانے کے ظالم اور ستمکار سے ٹکرائے، یہ اصحاب کاف ہیں۔ اسی طرح اصحاب ایکا، اصحاب اخدود، اس طرح کی اصحاب، اصحاب یعنی لوگ، مجموعے، گروہ، ٹولے، یہ ذکر کیے ہیں، ان میں سے ایک ہے اصحاب سبت۔ اصحاب سبت یعنی سنیچر کے لوگ، ہفتے کے لوگ، سبت یعنی ہفتہ، یہود کا دن ہے ہفتہ، مسیحیت کا دن ہے اتوار، اور مسلمانوں کا دن ہے جمعہ۔ یہود کو خداوند نے حکم دیا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا، جو نہر کے کنارے لوگ رہتے تھے دریا کے، انہیں حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا، اور دوسری طرف سے مچھلیاں ساری ہفتے کے دن ساحل پر آ جاتی تھیں، ہفتے کے باقی دنوں میں شکار جائز تھا لیکن مچھلی نہیں ہوتی تھی، یہ سارا دن کنڈی ڈال کے بیٹھے رہتے کوئی مچھلی نہ لگتی، ہفتے کے دن شکار ممنوع تھا، ساری مچھلیاں گھاٹ پر اور ساحل پر آ جاتی۔ اللہ جب امتحان لیتا ہے تو اسی طرح سے لیتا ہے، اس طرح سے لیتا ہے، ایک طرف سے کہتا ہے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، دوسری طرف سے بد حجاب نامحرم کو لا کے پوری بس سامنے کھڑی کر دیتا ہے۔ اصحاب سبت کون ہیں؟ اصحاب سبت وہ ہیں کہ جو ہفتے کو مچھلی نہیں پکڑتے لیکن ہفتے کو نالی بنا کر مچھلی کو گھیر کے حوض میں لے آتے ہیں، پکڑتے نہیں ہیں، نہر سے نالی نکالتے ہیں، نہر کے ساتھ حوض بناتے ہیں، مچھلی کو ہانک کر حوض میں لا کے بند کر دیتے ہیں، پھر گھر چلے جاتے ہیں، اتوار کے دن آ کر اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ اصحاب سبت۔ ان کو خداوند نے فرمایا کہ یہ ظالم ہیں، باز نہیں آتے۔ سید الشہداء فرماتے ہیں کہ یہ بنو امیہ بنی اسرائیل کے اصحاب سبت کی طرح ہیں۔ اب آپ دیکھ لیا کہ اصحاب سبت کون ہیں، کہ جو ممنوع کام بھی کسی قانونی طریقے سے جائز کرا کے نالیاں بنا کے حوض بنا کے پھر بھی انجام دے دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے حوض بنایا ہوتا ہے انہوں نے، خمس کھانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا ہوتا ہے، زکات کھانے کا کوئی نہ کوئی طریقہ نکالا ہوتا ہے انہوں نے، حرام کے ارتکاب کا کوئی نہ کوئی ذریعہ نکالا ہوتا ہے، ایک نالی بنائی ہوتی ہے۔ اگر ان سے پوچھو کہ ممنوع ہے، کہتے ہیں نا ہفتے کو ہم نے کوئی شکار نہیں کیا، ہفتے کو صرف پھنسایا شکار۔ فرمایا یہ بنی اسرائیل اصحاب سبت کی طرح ہیں، یہ مکر کے ذریعے سے ابھی کہیں گے کہ اگر حسین بیعت کر لے تو ہم کچھ نہیں کہیں گے، جس طرح سے کہ انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دیا، مکر کیا۔ صحیح روایت یہی ہے، کل بھی مجلس کے بعد ایک مومن پوچھ رہے تھے کہ خوب یہ روایت ہم نے کبھی نہیں سنی کہ جناب مسلم ابن عقیل کو دھوکہ دے کر انہوں نے اسیر کیا، جی دھوکہ دے کر اسیر کیا۔ کہا کہ آپ کو جان کی امان ہے، آپ کی جان محفوظ ہے، آپ ہتھیار پھینک دیں، صرف آ جائیں ہمارے ساتھ بات چیت کر کے، مذاکرات کر کے آپ کوفہ چھوڑ کے چلے جائیں تو ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل نے جب ہتھیار ڈال دیے، انہوں نے پکڑا اور پھر وہ ظلم کیا جو کیا انہوں نے۔ فرمایا یہ بنی اسرائیل اصحاب سبت کی طرح ہیں، اگر مجھ سے بیعت لے بھی لیں برفرض بفرض محال، میں بیعت کر بھی لوں تو اس کے باوجود بھی یہ مجھے قتل کر دیں گے۔ سید الشہداء کو یہاں تک پتا تھا کہ اگر میں بیعت نہ کروں تو بھی شہید ہوں گا، اگر بیعت کر لوں تو بھی شہید ہوں گا۔ عزیزان، بعض اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کہ سید الشہداء کو معلوم تھا مارا جاؤں گا پھر کیوں گئے، یا مثلا دیگر آئمہ جنہیں زہر دے کر شہید کیا گیا، جیسا کہ روایت میں ہے کہ ما منا الا مقتول او مسموم، ہم میں سے ہر ایک یعنی معصومین میں سے ہر معصوم یا شمشیر سے شہید ہوئے یا زہر سے شہید ہوئے۔ جن معصومین کو زہر سے شہید کیا گیا انہیں پتا تھا کہ اس کھانے میں زہر، لیکن پھر بھی وہ تناول کرتے تھے۔ کیوں تناول کرتے تھے؟ جب انہیں پتا تھا، اگر ہمیں کوئی کہے اس پانی میں زہر ہے تو پیوں گا؟ نہیں پیوں گا، چھوڑ دو دوسرا پانی لے کر آؤ۔ تو معصوم ہوتے ہوئے کیوں پیتے تھے؟ یہ اپنے ہاتھ سے کیوں پیتے تھے؟ وہ بچا جا سکتا تھا نہ۔ بہت ہی آدھی اور ادھوری اور تھوڑی سی بات سنی ہے آپ نے، پورا مکمل قصہ ذہن میں نہیں ہے کہ اصل ماجرا کیا ہوتا ہے۔ ماجرا کیا ہوتا ہے؟ ماجرا یہی جو سید الشہداء بیان فرما رہے ہیں کہ جب دشمن ایسا ہو کہ جس نے اس طرح سے محاصرہ کر لیا ہو کہ ہر صورت میں امام کو شہید کرنا ہے، ہر صورت میں امام کو شہید کرنا ہے، بس شہادت کا فیصلہ ہو چکا، قتل کا فیصلہ ہو چکا، اب یہ دیکھنا ہے کہ ایسے مروں جیسے قاتل چاہتا ہے یا ایسے مروں جیسے میں چاہتا ہوں۔ بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ قتل کا فیصلہ ہو چکا ہے، صرف یہ چننا ہے کہ ایسے مروں جیسے قاتل چاہتا ہے یا ایسے مروں جیسے میں چاہتا ہوں۔ قاتل قتل بھی کرنا چاہتا ہے اور ایسے قتل کرنا چاہتا ہے جیسے خود چاہتا ہے، تاکہ بعد میں اس پر پردہ بھی ڈال سکے۔ آئمہ نے خب جب قتل کا انہوں نے کر لیا، محاصرہ کر لیا، طے ہو گیا کہ قتل کرنا ہے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ قتل ہونا ہے، لیکن یہ کہ کیسے قتل ہونا ہے یہ اختیار دشمن سے لے لیا۔ ہم اس طرح سے قتل ہوں گے کہ یہ قتل تمہیں بھی رسوا کرے گا، یہ قتل تمہیں بھی نابود کرے گا۔ پس سید الشہداء فرما رہے مجھے علم ہے، اگر میں بیعت کروں تو بھی قتل ہوں گا، بیعت نہ کروں تو بھی قاتل ہوں گا۔ تو اب مجھے پھر اختیار ہے کہ میں کیسے قاتل ہوں، میں کیسے قتل ہوں گا؟ کسی بند گلی میں قتل نہیں ہوں گا، اور جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ پروردگارا مجھے بستر پہ مرنا ذرا پسند نہیں ہے، نجم البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، اے شیعہ یعنی علی، اے پیروان علی، علی کو بستر پہ مرنا پسند نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں کہ اگر ہزار تلواروں سے میرے جسم کے ٹکڑے ہزار ہزار کر دیے جائیں مجھے پھر بھی شمشیر سے مرنا زیادہ پسند ہے بستر پہ مرنے سے۔ آغا ایک دن شوگر سے مر ہی جانا ہے، ایک دن سرطان سے مر ہی جانا ہے، ایک دن بدہضمی سے مر ہی جانا ہے، تڑپ تڑپ کے اسپتالوں میں جان دے ہی دینی ہے، خرچہ کر کے لاکھوں کا مرنا ہے، جب طے ہے کہ مرنا ہے تو پھر کیوں نہ ویسے مریں جس طرح ہمارے مولا نے شہادت انتخاب کی ہے۔ ایک بہت بزرگوار شہید ہیں ایران کے اندر، نام ان کا بہت معروف ہے، چمران، مصطفیٰ چمران کے نام سے سب جانتے ہیں، بہت ہی عظیم الشان شہید ہے مصطفیٰ چمران رحمت اللہ علیہ۔ وہ جہاں شہید ہوئے ان کی شہادت کی جگہ پر ایک بورڈ لگا ہوا تھا، جو ابھی نہیں اس وقت لگا ہوا تھا، جب شہید ہوئے اسی وقت لگا ہوا تھا، اور وہاں جانے کا شرف نصیب ہوا ان کی شہادت گاہ پر۔ اس وقت امام کا یہ جملہ، امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا جملہ لکھا ہوا تھا، اگر بناست ہمیں بے میریم پس چرا مثل چمران نہ میریم، یعنی اگر یہ طے ہے کہ سب نے مرنا ہے تو کیوں نہ چمران کی طرح مرے۔ چمران کیسے مرے؟ جس طرح قرآن نے کہا ہے لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. چمران وہ شہید ہے کہ جو اپنے قدموں سے چل کر اپنے مقتل میں گیا ہے. مجھے ایسے مرنا ہے جیسے میں چاہتا ہوں، نہ ایسے مرنا ہے جیسے دشمن چاہتا ہے. دشمن چاہتا ہے آئمہ کو بھی اس طرح سے قتل کرے جس طرح خلیفہ سیوم کو قتل کیا گیا. خلیفہ سیوم کو قتل کیا گیا، آخر میں پتہ بھی نہ چلا قاتل کون ہے آج تک. اور کتنا فتنہ اٹھا جہان اسلام میں، جس نے کتنا نقصان کیا، جس سے کتنا دوسروں نے فائدہ اٹھایا، لیکن آئمہ نے ایسی شہادت کو کبھی پسند نہیں کیا. فرمایا ایسے مرنا ہے جیسے میں چاہوں گا، یہ موت اختیاری موت ہے. میں کربلا میں مروں گا، میں فرات کے کنارے تشنا مروں گا. میں صاحب اعجاز ہوتے ہوئے بھوکا مروں گا. میں ملائکہ کی مدد لینے کے قابل ہونے کے باوجود بے یار و انصار مروں گا. یہ میرا انتخاب ہے، یہ موت، یہ طریقہ، یہ قتل. بقی جیسا قبرستان ہوتے ہوئے میں بے گور و کفن مروں گا. میں روضہ رسول میں بھی دفن ہو سکتا ہوں، لیکن میں ریت کے صحرا پہ جا کر مروں گا. میں ایسے مروں گا جیسے کوئی نہیں مرا، اور میں موت کا ایسا باب کھول جاؤں گا کہ سب آنے والے آرزو کریں گے اور دعا کریں گے پروردگارا اگر ہمیں مارنا ہے تو مولا حسین کی طرح مار. خدا شاہد عباس شہیدوں کے وصیت نامے ہیں جن کو پڑھتا ہے انسان اپنے اوپر شرمندہ ہوتا ہے. میں نے ایک شہید کا وصیت نامہ پڑھا اس کی شہادت کے بعد. اس نے کیا لکھا ہوا تھا اپنے وصیت نامے میں؟ خدا سے کہہ رہا ہے کہ پروردگارا مجھے ان سارے اعمال کا کچھ اجر نہیں چاہیے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں ایک عبد ہوں تیرا حقیر سا. تو بڑا لطیف ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا رؤوف ہے، تو بڑا مہربان ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، میں جنت بھی نہیں مانگتا تجھ سے، میں جنت کی نعمتیں بھی نہیں مانگتا تجھ سے، میں کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف تیرے لطف و کرم و احسان سے یہ مانگتا ہوں کہ جب مروں تو پیاسا مروں. خدا سے مانگ رہے جب مروں تو پیاسا مروں. آغا پیاسا مرنے میں بڑی لذت ہے، تشنا مرنے کی ایک الگ لذت ہے. انتخابی موت ہے. خدا سے مانگے اس طرح سے مریں جیسے مولا حسین کو شہید کیا گیا. مولا کے جانساروں میں دو جانسار جناب مسلم ابن عقیل کے بچے تھے، بیٹے. دو روایتیں ہیں، ایک وہی جو آپ نے سنی ہوئی ہے اکثر کہ ان بچوں کو کوفہ میں شہید کیا گیا، یہ وہ روایت ہے جو اکثر ممبروں پر بیان کی جاتی ہے. لیکن وہ جو مستند روایت ہے میں وہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں. یہ بچے کوفہ میں شہید نہیں ہوئے، یہ کربلا ہی میں شہید ہوئے، اور جہاں ان کے مزار ہیں وہیں پہ شہید ہوئے. طفلان مسلم، دو بچے چھوٹے. جب شام غریباں ہوئی کربلا میں دشت نینوا میں، ظالم آئے خیموں کو لوٹنے کے لیے، بیبیوں نے سید ساجدین سے پہلا حکم امامت پوچھا کہ ہم کیا کریں، جل کے مر جائیں یا اپنی جان بچائیں؟ حکم ملا جان بچائیں. یہ لعین آئے گھوڑے دوڑاتے ہوئے، نیزے ہاتھوں میں، آگ لگا رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، نیزوں کی مدد سے سروں سے بیویوں کے سروں سے چادریں اتار رہے ہیں، گھوڑوں کی ہنہناٹ اور ان کی ٹاپوں کی آواز سے بچے سہم گئے، سہم کر چاروں طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ایک طرف خیام کے آگ لگی ہوئی تھی، بعض بچے اس آگ کی خندق کو عبور کر کے گئے جن کے دامن میں آگ لگ گئی، بعض بچے صحرا کی طرف دوڑ گئے، بعض بچے مقتل کی طرف چلے گئے۔ جب لوٹ ختم ہو گئی، خیمے جل گئے، جناب ام کلثوم عرض کرتی ہیں جناب زینب سے کہ اب تو سب کچھ لٹ چکا، شہیدوں کے یتیموں کو تلاش کر۔ شہیدوں کے یتیموں کی تلاش جب شروع ہوئی، عزیزان یہ منظر بیان کرنا آسان ہے، سن لینا بڑا آسان ہے، جب تلاش شروع ہوئی تو عجیب منظر تھا۔ بیبیاں جوئی خیمے سے تھوڑے سے فاصلے پر آتی ہیں، ایک چھوٹا سا پھول جیسا نو نہال گھوڑے کی ٹاپوں تلے مسلا ہوا خاک کے اوپر، دوڑتے بچے پر گھوڑا دوڑا دیا، ہڈیاں چور چور ہاتھوں پہ لے کر، گلے گلستان زہرا کو لے کر خیمے میں آ کر رکھتی ہیں، پھر ایک دوسرے بچے کی تلاش میں چلی جاتی ہیں، کسی بچے کو مقتل میں ندا دیتی ہیں، کسی بچے کو صحرا میں ندا دیتی ہیں۔ بیبیاں رات گئے تک بچوں کو اکٹھی کرتی رہیں، سب بچوں کو لے آئیں، جو شہید ہو گئے ان کی لاشیں لے آئیں، جو سوئے ہوئے تھے انہیں صحرا سے اٹھا کر لے آئیں، جو پیاسے تھے ان کو پانی پلانے لگیں۔ لیکن ان دو بچوں میں، جناب مسلم کے دو بچے تھے، جتنا بیبیوں نے تلاش کیا وہ نظر نہیں آئے۔ بچے سہم کے آگ کو دیکھ کر، گھوڑے کی ٹاپوں کی آوازوں کو دیکھ کر اس طرح سے سہمے ہوئے بھاگے کہ صحرا میں بہت دور چلے گئے، اور وہ پھر اس کے بعد راستہ گم ہو گیا۔ انہیں معلوم نہیں ہوا کہ خیمے کس طرف تھے، ہمیں کس طرف جانا ہے۔ خستگی کی وجہ سے وہیں بچوں کو نیند آ گئی، رات بھر اسی صحرا میں بھوک کے عالم میں، تشنگی کے عالم میں سوئے رہے۔ جب صبح ہو گئی تو کاروان اسرا کو رسیوں میں باندھ کر کوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ اب کربلا میں فقط لاشیں ہیں جن کے سر نہیں ہیں، اور جناب مسلم کے دو بچے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ بچے کبھی ایک طرف جاتے ہیں، کبھی دوسرے طرف جاتے ہیں، کہ اتنے میں انہیں وہ لوگ نظر آئے جو لاشوں کو دفنانے آ رہے تھے۔ بڑھ کر ایک خاتون کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اے خاتون، خدا تیرا بھلا کرے، ہمیں ذرا مدینے کا راستہ تو بتا دے۔ کہنے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے مدینے کا راستہ کیسے پوچھ رہے ہیں؟ کہنے لگی، بچوں تم کون ہو؟ کہا، اگر وعدہ دو مارو گی نہیں، ہم بتا دیتے ہیں ہم کون ہیں۔ کہنے لگی، ہم نہیں مارنے والے نہیں۔ بچوں نے بتا دیا، ہم مسلم کے بیٹے ہیں، ہم ان کے بیٹے ہیں جن کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ خاتون انہیں لے جاتی ہے، اپنے گھر میں لے جاتی ہے، ایک کمرے میں بٹھا کر پانی پلاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، اور پھر اس کے بعد کہتی ہے، جو پہلا کاروان مدینے جا رہا ہوگا، میں آپ کو اس کے سپرد کر کے مدینے بھیج دوں گی۔ کہ اتنے میں اس کا داماد لعین حارث آتا ہے، جو دن بھر ان بچوں کی تلاش میں رہتا ہے۔ آ کر دیکھتا ہے اس کے گھر کے اندر دو بچے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ ان دونوں بچوں نے ایک جیسا خواب دیکھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ کہ بابا مسلم دونوں بچوں کو ہاتھ پر پکڑ کر کہہ رہے ہیں، آؤ میرے بچوں، میرے پاس آ جاؤ۔ دونوں ایک ہی آواز لگا کر اٹھے، بابا مسلم ہمیں سنبھال لو، ہمیں سنبھال لو، ہم تنہا رہ گئے۔ یہ ندا سن کر یہ حارث لعین جاتا ہے، حجرے سے بچوں کو نکالتا ہے، پوچھتا ہے تم کون ہو؟ بچوں نے سمجھا، جب وہ خاتون اتنی مہربان ہے تو یہ لعین بھی اتنا مہربان ہوگا۔ جب ملعون کو پتا چل گیا کہ یہ مسلم کے بچے ہیں تو کہنے لگا، بڑا انعام ہاتھ آ گیا، بڑا انعام ملنے والا ہے۔ بچوں کو لے کر چل پڑتا ہے، بچے کہتے ہیں کدھر لے کے جا رہا ہے؟ کہنے لگا انعام کے لیے. کہا مومن چلے جا دربار عبداللہ بھی تجھے انعام مل جائے گا. کہا نا, زندہ بچوں کا انعام کم ہوگا, اس لیے کہ اس سے پہلے جو گئے ہیں وہ سر لے کر گئے ہیں, میں بھی سر لے کے جانا چاہتا ہوں. یہ لے گیا بچوں کو فرات کے کنارے. عزیزوں, جہاں پر آج مزار دو ننے ننے بنے ہوئے ہیں, جنہیں ابھی گزشتہ ایام میں دہشت گردوں نے ان مزاروں کو ویران کر دیا. مظلوم مسلم, آپ کے بچوں کی مظلومیت ختم نہیں ہوئی. حارث لعین تھا اور آج دہشت گرد ہے جو ان بچوں کے مزاروں پر بھی حملے کر رہے ہیں. جناب مسلم کے بچوں کو لے جاتا ہے دریا کے کنارے کھڑا کر کے, کہتا ہے موت کے لیے تیار ہو جاؤ. بچے کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل بیت کے گھرانے سے ہیں, ہم نمازی گھرانے سے ہیں, ہمیں فرصت دے, دو رکعت نماز پڑھ لے. بچوں نے نماز ادا کی. اس کے بعد بڑا بھائی کہتا ہے ملعون, اگر تو نے مارنا ہی ہے تو پہلے میرا گلا کاٹ دے, مجھ سے چھوٹے بھائی کے لاشا دیکھا نہیں جائے گا. چھوٹا بھائی ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اگر تجھے مارنا ہے تو پہلے میرا گردن کاٹ دے, مجھ سے بڑا بھائی دیکھا نہ جائے گا. اس لعین نے ایک ہی اور سے گلستان زہرا کے دونوں پھول کاٹ ڈالے. گردن سے خون کا فوارا جاری ہوا. اس لعین نے لاشیں دریا میں ڈالی اور سر لے کر روان. ماتم حسین